بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب اس دنیا اور کائنات کو بنانا چاہا تو اللہ نے ایک اشارہ کیا، ایک حکم دیا، اللہ کے ایک اشارے اور اللہ کے ایک حکم پر دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں، زمین ہو یا آسمان، پہاڑ ہو یا سمندر، چڑیے ہوں یا جانور، یہ تمام کے تمام اللہ کے ایک اشارے، اللہ کے ایک امر اور حکم پر اپنے اپنے وقتوں اور اپنے اپنے دنوں میں خود سے تیار ہو گئے۔ اس سے اللہ کی طاقت و قوت کا اندازہ بھی لگائیے کہ وہ رب قدیر کتنا قادر ہے کہ ایک اشارہ کیا تو ساتوں آسمان، ایک حکم دیا ساتوں زمین، ایک فرمان جاری کیا سمندر تیار۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے کہ ایک اشارے، ایک حکم پہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسی اللہ کو انسان بنانا ہوا، انسان کو پیدا کرنا ہوا، تو اللہ قادر ہے کہ ایک اشارہ کرتا خوشنما انسان تیار ہو جاتا، مگر اللہ نے پوری کائنات میں صرف اور صرف انسان کو بنانے کے لیے ایک پورا نظام، ایک پورا طریقہ اللہ نے جاری کیا۔ اور پہلے انسان کو بنانے کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی، گارا تیار ہوا، خشک کیا گیا، روح ڈالی گئی، جنت میں بسایا گیا۔ یہ ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا۔ پھر یہی انسان جب اللہ کے ہاتھوں سے تیار ہو گیا تو یہ انسان پوری کائنات میں اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر بنا، سب سے خوشنما، سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت و بھلا یہ انسان اللہ کی نگاہ میں بنا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کے حسن کا، انسان کے جمال کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، اور عام انداز میں نہیں بلکہ اللہ نے جگہ جگہ بار بار قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں میں نے انسان کو بنایا ہے. تو اللہ رب العزت کا انسان کے بارے میں یہ کہنا، قسمیں کھا کھا کر، بار بار قسم کھا کر کہنا کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں میں نے احسن اجمل بنایا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان میں اگر انسانیت اور شرافت ہے تو انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اجمل اور احسن ہے. ظاہر بات ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق کا یہ الگ انداز بلا مقصد نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ضرور ہوگا. پروردگار نے ہمیں آپ کو جو جسم دیا ہے، اس جسم کے تین حصے ہیں. اس کا سب سے پہلا حصہ انسان کا دل ہے. انسان کے جسم کا دوسرا اہم حصہ انسان کی زبان ہے. انسان کے جسم کا تیسرا حصہ یہ انسان کے سارے اعضا ہیں، جسم کے سارے پارٹس پرزے ہیں. گویا جس رب کریم نے کائنات کی تمام مخلوق کے مقابلے میں انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش، اس کا نظام اور سسٹم اللہ نے الگ بنایا، اس انسان کے جسم کو اللہ نے تین پارٹ اور تین حصوں میں اللہ نے بنایا ہے. اس کے ایک پارٹ، اس کے ایک حصے کو قلب اور دل کہتے ہیں، دوسرے پارٹ حصے کو زبان کہتے ہیں، اور تیسرے حصے کو انسان کے دیگر اعضا، دیگر حصے کہتے ہیں. پھر جس اللہ نے خاص انداز میں انسان کو بنایا ہے، انسان اگر کوئی اپنے شوق سے، اپنے پورے منصوبے اور ارادے کے ساتھ کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی زینت کا، اس کی خوشنمائی کا بھی لحاظ کرتا ہے. ذرا خوشنما بھی ہو، زینت بھی ہو، بدنما نہ ہو، داغدار نہ ہو، بھدا نہ ہو، دیکھنے سے الجھن نہ ہو، کوفت نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ دیکھنے سے دل کھچتا ہو. پروردگار نے قلب کو بھی بنایا، دل کو بنایا، اور دل کو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل کی زینت بنائی ہے، دل کا بھی اللہ نے جمال بنایا ہے کہ دل میں جمال کیسے آئے گا، دل میں زینت کیسے آئے گی، دل میں خوشنمائی کیسے آئے گی. اللہ نے زبان میں بھی زینت بنائی ہے کہ زبان میں زینت کیسے آئے گی، زبان میں خوشنمائی اور زبان میں جمال کیسے آئے گا. اور یہ سارے اعضا، یہ سارے جسم، اس میں جمال و حسن کیسے آئے گا کہ فرشتے بھی رشک کے ساتھ دیکھتے رہیں اور بنانے والا خدا بھی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا رہے. بنانے والا خدا محبت کی نگاہوں سے اس کے قلب کو دیکھتا رہے، اس کی زبان کو دیکھتا رہے، اس کے اعضا کو دیکھتا رہے، اور اسی رب کریم کے فرشتے رشک کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ انسان کو دیکھتا رہے. اس کے لیے اللہ تعالی نے تین چیزوں کی تین زینت بنائی ہے. اللہ نے قلب اور دل، اس کی زینت اللہ نے ایمان کو بنایا ہے. ایمان و یقین کو اللہ نے دل کی زینت بنائی ہے. اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنے اللہ سے تعلق، اس کو اللہ نے دل کی زینت بنائی ہے. جس دل میں ایمان ہو، جس دل میں اللہ اس کے نبی کا نام ہو، جس دل میں یقین کامل ہو، جس دل میں اللہ کی محبت و معرفت ہے، جس دل میں اللہ کا خوف و خشیت ہے، وہ دل اللہ کی نگاہ میں باجمال ہے، وہ دل اللہ کی نگاہ میں روشن ہے، وہ دل اللہ کی نگاہ میں حسین ہے، اور وہ دل فرشتوں کی نگاہ میں قابل رشک ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے زبان کی زینت، اپنے ذکر کو بنایا ہے. زبان کی زینت اللہ نے تلاوت کو بنائی ہے. زبان کی زینت اللہ نے دین کی دعوت کو بنائی ہے. زبان کی زینت اللہ نے نرم کلامی کو بنائی ہے. زبان کی زینت اللہ نے نفرت کے بجائے محبت کے بول بنائے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ نے زبان کی زینت بنائی ہے. یہی وہ زبان ہے جو زبان جب زینت والی بنتی ہے, یہی زبان انسان کو لمحوں میں جنت میں لے جاتی ہے. یہی زبان انسان کو لمحوں میں عرش کے سائے کا مستحق بنا دیتی ہے. یہی زبان انسان کو اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں لے جاتی ہے. جبکہ یہ زبان زینت والی ہو, زبان کی زینت دین کی دعوت ہے, تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, زبان کی نرم کلامی ہے, نفرت کے بجائے محبت کے گھول ہیں, یہ زبان کی زینت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جو اعضا بنائے ہیں, یہ جو اعضا ہیں جسم کے, جو اعضا ہیں یہ جسم کے اعضا, اس کی زینت اللہ نے, اس کا جمال اللہ نے کسے بنایا؟ اللہ نے اپنی اطاعت کو بنایا ہے, اپنی فرما برداری کو بنایا ہے. انسان اگر فرما بردار ہے, اس کی پیشانی فرما بردار ہے, غیر کے سامنے نہیں خدا کے سامنے جھکتی ہے. اس کا ہاتھ فرما بردار ہے, یہ ہاتھ وضو والا ہے, یہ ہاتھ تکبیر تحریمہ والا ہے, یہ ہاتھ سجدے والا ہے, یہ ہاتھ قرآن کو لینے والا ہے, یہ ہاتھ بندوں کی مدد کرنے والا ہے, یہ قدم خدا کے گھر تک چلنے والا ہے, یہ قدم غریبوں کی مدد کے لیے جانے والا ہے. تو یہ قدم, یہ ہاتھ, یہ پیشانی, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ہونٹ, یہ جسم کا ایک ایک انگ اللہ کی نگاہ میں زینت والا ہے. گویا پروردگار نے جس انسان کو ساری کائنات سے بالکل ہٹ کر الگ انداز میں اللہ نے جس انسان کو بنایا, اور جس کے جسم کو اللہ نے تین پارٹ میں تقسیم کیا, اور جس کی زینت بھی اللہ نے بنا دی, پھر اس اللہ کی شفقت کا اندازہ لگائیں کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ میرا بندہ زینت سے ہٹ کر کسی دھبے کی طرف چلا جائے, زینت سے ہٹ کر کسی بدنمائی کی طرف چلا جائے, کہ دیکھنا بھی مجھے گوارا نہ ہو, میرے فرشتوں کو نفرت ہونے لگے, کہیں میرا بندہ اپنے زینت والے اعمال کو چھوڑ کر کہیں دوسرے راہ پہ چلا نہ جائے اور فرشتے نفرت کرنے لگیں. میں محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھوں. اس سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک تدبیر اور کر دی ہے. تدبیر کر دی اللہ نے کہ میرے بندے, اگر اس تدبیر کو تم اپنے سامنے رکھو, اس تدبیر کو اپنے پیش نظر رکھو, تو کبھی تم گندے راستوں کی طرف, بدنما راستوں کی طرف, کچڑے والے راستے کی طرف, گناہوں کی طرف تم نہیں جا سکتے اگر تم اس تدبیر کو پیش نظر رکھو. انسان کا نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بڑا مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ہر کام, میری ہر بول, میری ہر حرکت, میرے ہر چال ڈھال, میری ہر نقل و حرکت کو کوئی نہ کوئی سیو کر رہا ہے, کوئی کیچ کر رہا ہے, میری ہر چیز مشین میں سیو ہو رہی ہے, کیمرے میں ہر چیز آ رہی ہے, تو انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے, محتاط ہو جاتا ہے, غلط کام سے بچتا ہے, کام میں سستی سے بچتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے دکانوں میں دیکھو, شاپ میں دیکھو, راستوں پہ دیکھو, جب کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہر انسان ذرا وہاں محتاط ہو جاتا ہے. میں جیسے گاڑی چلاؤں گا, میں جو حرکت کروں گا, اپنے آفس کے نیچے آرام کروں گا, میرے باس کو معلوم پڑ جائے گا کیمرے کے ذریعے. تو انسان کیمرے کے خطرے سے بچنے کے لیے ایکٹیو رہتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے, غلط راہوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ انسان کا نیچر, انسان کی فطرت ہے. پروردگار نے انسان کے نیچر, انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس اللہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ کچھ کیمرے بھی لگا دیے ہیں. اے میرے بندے, اگر نفس, شیطان, برا ماحول تجھے غلط راہوں پہ لے جانا چاہے, غلط بول پہ لے جانا چاہے, غلط سوچ پہ لے جانا چاہے, تو یاد رکھو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیمرے لگا دیے ہیں. اگر اس کیمرے کو دھیان میں رکھو گے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جہاں تم جا رہے ہو، جو کچھ تم لے رہے ہو، وہ تمام چیزیں کیچ ہو رہی ہیں، سیو ہو رہی ہیں، کیمرے میں آ رہی ہیں، اگر ان چیزوں کو اگر تم دھیان میں رکھو گے تو بہت ممکن ہے کہ تم غلط راہوں سے بچو، غلط باتوں سے بچو، غلط دیکھنے سے بچو، غلط چلنے سے بچو، غلط لینے سے بچو، اگر اس بات کا خیال، اس بات کا دھیان تیرے اندر آ جائے گا. چنانچہ اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، چاہے جلوت میں ہو کہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو کہ دوستوں میں ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، فضا میں ہوں کہ زمین پہ ہوں، درختوں پہ ہوں یا پانی میں ہوں، کہیں بھی انسان ہوگا، اللہ نے کیمرہ لگا دیا ہے، پروردگار نے کیمرہ ہمارے آپ کے ساتھ لگا دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کیمرے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اے انسان تم اپنے ظاہر اعمال، ظاہر اعضا سے تم کیا کر رہے ہو، زبان سے کیا بول رہے ہو، آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، پاؤں سے کہاں چل کے جا رہے ہو، ہاتھ سے کیا لے رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کیا اوپن کر رہے ہو موبائل پر، یہ ہمارا کیمرہ اسے محفوظ کر رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اے میرے بندے، تیرے کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تم جو بول رہے ہو، تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہمارے بول، ہماری آواز، ہمارے الفاظ، ہمارے سینٹینس، ہمارے جملے یہ فضا میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، تیرے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ، تیری زبان سے نکلا ہوا ہر بول اسے محفوظ کر رہا ہے. تم آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، فرشتہ محفوظ کر رہا ہے. ہاتھوں سے کیا لے رہے ہو، فرشتہ محفوظ کر رہا ہے. قدم سے کہاں چل کے جا رہے ہو، فرشتہ محفوظ کر رہا ہے. تیری انگلیاں کہاں کہاں چل رہی ہیں، تیرا فرشتہ اسے محفوظ کر رہا ہے. اے میرے بندے، اے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اے میرے بہترین پیارے بندے، اگر اس بات کا خیال، اس بات کا دھیان، اس بات کا استحضار اگر تیرے دل میں ہو جائے، میرے ساتھ ساتھ، مجھ سے ہٹ کر نہیں، میرے کندھے پر بیٹھا ہوا میرا فرشتہ ہر چیز کو لکھ رہا ہے، اس کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے، فائل بنا رہا ہے، ایسی فائل جس کو کوئی انسان مٹا نہیں سکتا، ایسی فائل جسے ڈیلیٹ کوئی اور کر نہیں سکتا، ایسی فائل ہر دم میرا فرشتہ تیار کر رہا ہے. اگر اس بات کا دھیان، اس بات کا خیال اگر تمہارے دلوں میں ہر دم آ جائے، تو اس صورت میں تم بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. انسان آنکھوں کی گناہ سے نہیں بچتا. کبھی سوچتا ہے، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ چل رہا ہوں، کیسے کہیں اور نظر ڈالوں، میرے بچے دیکھ لیں گے. میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، کیسے نظر ڈالوں، ان کی نظر پڑ جائے گی، میں رسوا ہو جاؤں گا. انسان انسان کا تو خیال کر رہا ہے، انسان اپنے چھوٹے کا تو خیال کر رہا ہے، انسان اپنے بڑے کا تو خیال کر رہا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے، پروردگار آسمان سے دیکھ رہا ہے، کندھے پر بیٹھا فرشتہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا دھیان و خیال نہیں ہے. یہی دھیان، یہی خیال اگر آ جائے، اس صورت میں انسان اپنے سارے گناہوں سے بچ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے جسم کے اوپر کیمرہ لگا دیا ہے. اس کو اگر ہم سوچا کریں، رات میں سوئیں تو بھی ایک دفعہ سوچ لیا کریں، میں تو سو رہا ہوں مگر میرے کندھے پہ بیٹھا فرشتہ نہیں سوئے گا. میں تو صبح بازار کو جاتا ہوں، میں تو گھر سے نکلا، وہ میرے گھر میں نہیں رکے گا، میرے ساتھ کو چلے گا. میں تو تنہائی میں ہوں گا، وہاں بھی فرشتہ میرے ساتھ کو ہوگا. اس بات کا دھیان و خیال اگر آ جائے، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ظاہری گناہوں سے بچ جاؤں، ظاہری گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں، تو اس بات کا دھیان و خیال اگر رکھ لیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور فرشتہ ہر دم ہر بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس بات کا دھیان اگر ہوگا، تو اگر طبیعت میں شرافت ہے، سلامتی ہے، سنجیدگی ہے، نیکی ہے، تو انسان اسی بات کے دھیان و خیال سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. ورنہ انسان کبھی بے خیالی میں کبھی ایسے گناہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا ہے بس یہ بات ہو گئی ہو گئی، حالانکہ وہی بات انسان کے نصیب کو خراب کر دیتی ہے، انسان کی قسمت کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی روزی کو تنگ کر دیتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت ہی بڑے مفسر ہیں، وہ تاریخ اتہاس کے جاننے والے، قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھنے والے، اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے، اس میں بہت ہی دل دوز اور بہت ہی دل کو ہلانے والا ایک واقعہ لکھا ہے، جس سے ہمیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کا دل دکھ جاتا ہے، کس کے دل پہ زخم لگ جاتا ہے، کس کے دل پر نمک چھڑک جاتا ہے، اور ہمیں آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور وہی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ ہماری ہلاکت و تباہی اور ہماری قسمت کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک جوان، اس کا انتقال ہوا، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اس کا عمل وزن ہونے لگا، ترازو کے دو پلڑے، ایک طرف نیکیاں اور دوسری طرف اس کے گناہ۔ عجیب بات کہ دونوں پلڑے بالکل برابر ہو گئے، اکول ہو گئے، بالکل برابر۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اسے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتوں میں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے میں جنت میں، دوسرا کہتا ہے جہنم میں، لیکن فیصلہ کیسے ہو؟ دونوں ترازو کے پلڑے بالکل برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، غلبت رحمتی علی غضبی، اے فرشتے میری رحمت میرے غصے سے کہیں زیادہ ہے، میرا عفو درگزر میری پکڑ سے کہیں زیادہ ہے، میری مغفرت میرے عذاب سے کہیں زیادہ ہے، اے فرشتے رحمت کے میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اب رحمت کے فرشتے دوڑے ہی آئے، اس جوان کو مبارکباد دی، فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ جوان جنت کو چلا۔ جیسے جیسے جنت کے قریب ہوتا ہے خوشیاں بڑھ رہی ہیں، فرشتوں کی مبارکبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جنت کے باغ و بہار کو دیکھ رہا ہے، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کو دیکھ رہا ہے۔ چند قدم باقی ہے جنت میں جانے کے کہ اچانک آواز آئی، اسے روکو، اسے روکو، یہ جنتی نہیں، یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! جب فرشتوں نے آواز سنی، اسے روکو، اسے روکو، یہ جنتی نہیں، یہ تو جہنمی ہے، اب تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، رونا چاہتا ہے، آنسو کے قطرے نہیں نکلتے۔ اللہ اللہ! مجھ سے بدترین بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بد قسمت اور کون ہو سکتا ہے، جو جنت کے دروازے تک پہنچ کر، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہاں سے واپس بلایا جائے، فرشتوں سے آہوزاری کرتا ہے کہ اب تو میں جنت کے قریب آ چکا ہوں، مجھے چند منٹ کے لیے جنت میں جانے دو۔ مگر فرشتہ کہتا ہے، فرشتوں کی شان یہ ہے کہ اللہ جس بات کا حکم دے دیتا ہے کبھی اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتا۔ یہ انسان ہے جو خدا کے خلاف کر سکتا ہے، فرشتہ خدا کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ تم رو، چلاؤ اور آنسو کی جگہ پہ خون کے قطرے بہاؤ، اب تو ہم جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ فرشتہ اسے واپس لاتا ہے، جب وہ ترازو کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا پرچہ گناہ کے پلڑے میں آ کر گرا، اور گناہ کا پلڑا اس کا وزنی ہو گیا، اور نیکی کا پلڑا اس کا ہلکا ہو گیا۔ جیسے ہی نیکی کا پلڑا اس کا ہلکا ہوا، اب جہنم کے فرشتوں نے کہا، بات صاف ہو گئی، اب تو یہ جہنمی ہے کہ گناہ کا پلڑا اس کا وزنی ہو چکا۔ فرشتے آئے، یاد رکھو میرے دوستو جوانوں، جب جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، پروردگار جس نے محبت کے ہاتھوں سے انسان کو بنایا تھا، جس پاک پروردگار نے انسان کے حسن کو قسم کھا کر قرآن میں ذکر کیا تھا، جس پاک پروردگار نے لمحہ بلمحہ انسان کی راحت کا خیال کیا تھا، جس پاک پروردگار نے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اس بچے کا انتظام کیا تھا، جس پاک پروردگار نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی گود میں دودھ کا انتظام کر دیا تھا، جس پاک پروردگار نے ٹھنڈے موسم میں دودھ کے ٹمپریچر کو بڑھا دیا تھا، جس پاک پروردگار نے گرمی کی شدت میں دودھ کی ٹھنڈک کو اللہ تعالی نے بڑھا دیا تھا، اسی پاک پروردگار کو قیامت کے میدان میں جب بندوں کا گناہ اور گناہ کے ڈھیر پر ڈھیر نظر آتے ہیں تو اس پاک پروردگار کا جلال بے انتہا بڑھ جاتا ہے. اتنا جلال بڑھتا ہے کہ بڑے بڑے فرشتے کانپ اٹھتے ہیں, چاہے جبرائیل ہوں چاہے میکائیل ہوں, وہ لرز جاتے ہیں کہ آج پروردگار ایسے جلال میں آیا ہوا ہے, آج پروردگار ایسے غیظ و غضب میں آیا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس پاک پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, ہر جگہ اس کا خیال رکھا تھا, اس کی راحتوں کا انتظام کیا تھا, آج وہی انسان اپنے نفس پرستی میں اور شیطان کے راہوں پر چل کر ذلیل و رسوا ہو کر کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, یہود کے ساتھ, نصارہ کے ساتھ جہنم کی جگہوں میں جا رہا ہے. پروردگار کا غیظ و غضب اتنا انتہا کو پہنچتا ہے کہ پروردگار غصے کے عالم میں کہتا ہے, خزو ہو فغلو ہو ثم الجحیم صلو ہو, اے فرشتے دوڑو اس کی طرف, اے فرشتے اس کے گردن میں تاک لگا دو, اس کے پاؤں میں بیڑی لگا دو, اس کے ہاتھ میں زنجیر لگا دو. روایت میں آتا ہے رب کریم کے اس جلال کو دیکھ کر, رب کریم کے غیظ و غضب کو دیکھ کر, رب کریم کے انتقام کے عذاب کو سن کر پروردگار فرشتے کانپ اٹھتے ہیں اور 70,000 فرشتے دوڑتے ہیں زنجیر کو لے کر کہ کہیں میں نہ دوڑا تو شاید میری ایک آہ نہ بنے. سوچ سکتے ہیں اس محشر کا منظر کتنا خطرناک ہوگا, کتنا ہی خطرناک. میرے دوستو, آج ہم آج اپنے آپ کی دنیا میں بالکل مست ہیں, ہم اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتے, ہم کہاں ہیں اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں. سنیے ذرا, اللہ نے جن نعمتوں میں ہمیں اور آپ کو رکھا ہے, ہمیں اللہ نے جن نعمتوں میں رکھا ہے, ان تمام تر نعمتوں کو ذرا سوچئے اور آج سے 50 سال سے لے کر 1400 سال تک کے حضرات ایمان والوں کو دیکھیں, صحابہ کو دیکھیں, نبیوں کو دیکھیں, تابعین کو دیکھیں, اولیاء کو دیکھیں, انہوں نے تو شاید ان نعمتوں کو سوچا بھی نہیں ہوگا. جیسی راحتیں, جیسی سہولتیں, جیسی نعمتیں آج ہم اور آپ لے رہے ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مگر سوچے ذرا, کیا ان کی طرح ہماری رات, کیا ان کی طرح ہمارا دل, کیا ان کی طرح ہماری صبح, کیا ان کی طرح ہماری شام؟ بالکل نہیں ہے. پھر سوچے ذرا اس پاک پروردگار کے سامنے اگر ہم سے حساب ہو گیا, اے میرے بندے کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے گرمی کے زمانے میں گرم پانی پلایا ہو, میں نے تجھے اتنا دیا تھا کہ تُو جب چاہا تھا تُو نے ٹھنڈا ٹھنڈا پیا تھا. اے میرے بندے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گرمی یا سردی کے زمانے میں میں نے تجھے ایک وقت بھوکا رکھا ہو. بلال کو دیکھو, عمر فاروق کو دیکھو, ابو بکر کو دیکھو, حضرت صہیب کو دیکھو, ابو ذر غفاری کو دیکھو, حضرت سمیہ کو دیکھو, حضرت صفیہ کو دیکھو, فاطمہ کو دیکھو جس کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے, ان کو دیکھو کیسے تھے ان کے رات و دن, اور تمہارے رات و دن ہمیشہ نعمتوں کے چھاؤں میں گزرتے تھے, مگر پھر بھی تم گناہ پہ گناہ لے کر آئے. بتائیں اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یقین جانے پروردگار نے اگر ہم سے اور آپ سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کر دیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. بات آگے بڑھنے سے پہلے اور سن لیجئے, اللہ کے ہاں اگر کوئی سوال ہو جاتا ہے تو سوال کتنا خطرناک ہوگا. کبھی سوچیں ان سوالوں کے جواب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں لے جا کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر آنکھ کے آنسوؤں کے ساتھ شکرانہ ادا کر لیجئے. ہو سکتا ہے وہی شکر بھرا سجدہ, آنسوؤں سے تر بتر وہ شکر کا سجدہ, ہو سکتا ہے ہماری تمام نعمتوں کی طرف سے شکرانہ بن جائے. اس لیے میرے دوستو, اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اپنے شکر کی ناکاف, اپنے شکر کے نہ کرنے پر بھی معافی تلافی کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مختصر انداز میں سناؤ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے کہ یہ جو نصارہ ہیں, عیسائی ہیں, یہ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے راستے سے بھٹکایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس آسمان والے خدا کو چھوڑو اور مجھے خدا مان لو. اللہ بھی جانتے کہ بالکل جھوٹ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے کہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹی قوم ہے, پھر بھی اللہ تعالی قوم عیسیٰ کی قوم کو جھٹلانے کے لیے, ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے. عیسیٰ بھی جانتے بالکل ریمر ہے, غلط ہے, جھوٹ ہے, مگر جب اللہ تعالیٰ ایک غصے کے عالم میں, انصاف کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, یا عیسیٰ انت قلت ھذا, اے عیسیٰ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ اللہ بھی جانتے نہیں کہا, یہ بھی جانتے نہیں کہہ سکتے, لیکن جھوٹ ایک ریمر ہے, اللہ ان کی زبان کو چپ کرنے کے لیے پوچھیں گے, انت قلت ھذا یا عیسیٰ. روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلال کے عالم میں اس سوال سے اتنا خوف رہ, اتنا ڈر ہوگا, اس قدر ڈریں گے, اس قدر ڈریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے روانٹی سے خون کے قطرے نکل پڑیں گے. جواب دینے سے پہلے پہلے رونگٹے سے خون کے قطرے نکل پڑیں گے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا جلیل قدر نبی ہے, جس نبی کو اللہ نے اپنے آخری نبی سے پہلے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور جس نبی کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا, آج اس نبی کا حال یہ ہے. ایک سوال جو جلال کے انداز میں ہو رہا ہے, اس کو سن کر رونگٹے اور روانٹی سے خون کے قطرے نکل پڑے, تو اللہ نے اگر ہم سے اور آپ سے سوال کر لیا تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ میرے دوستو, اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا جواب پہلے سے ہم ڈھونڈ لیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں, اس جوان کو فرشتوں نے بیڑی لگائی, زنجیر پہنائی, گھسیٹ کے اس کو جہنم کی طرف لے چلنے لگے. وہ رونے لگا, دہائی دینے لگا, بار بار چلانے لگا. فرشتے نے کہا, نہیں نہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا, میری ایک آخری فریاد ہے, مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اپنے اللہ سے جا کر پوچھوں کہ اللہ, میرا آخر وہ کون سا گناہ تھا, مجھ سے وہ کون سا جرم ہو گیا, کون سا گناہ ہو گیا کہ جس جرم اور جس گناہ کی بنا پر اے میرے اللہ میرا نصیب خراب ہو گیا, میری قسمت پلٹ گئی, جنت کے دروازے پر جا کر میں جہنم میں جا رہا ہوں. اے اللہ, مجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا, تو آخر وہ کون سا میرا گناہ ہے جس گناہ پر مجھے یہ سزا ملی اور میرا نصیب خراب ہو گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے, سنیے, ذرا غور سے سنیے گا, جوانوں کو خاص طور پہ سننا ہے. کہا اللہ تعالی نے کہ تو باپ کا فرما بردار تو تھا, باپ کے فرما بردار تو تم تھے, لیکن ایک موقع پر تم نے اپنے باپ کو غصے کی آواز میں جواب دے دیا تھا, جس سے تیرے باپ کا دل دکھ گیا تھا. تم نے اپنے والد کو ایک مرتبہ اف کہہ دیا تھا, اپنے والد کو غصے کی آواز میں جواب دے دیا تھا. تیرا بوڑھا کمزور باپ بیٹھ کے رہ گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا تھا, پھر اس کے بعد اس کی موت آ گئی, تم نے اس سے معافی نہیں مانگی. یہی ایک سب تیرا گناہ ایسا ہے, زبان کا گناہ, جس گناہ کی بنا پر آج تیرا نصیب خراب ہو گیا, تیری قسمت بدل گئی, اب تو جنت کے بجائے جہنم کو جا رہا ہے. سنیے, ایک زبان کی خرابی پر انسان کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ زبان سے کبھی اپنے ہوں کے غیر ہوں, دوست ہوں کے پڑوسی ہوں, بڑے ہوں کے چھوٹے ہوں, کبھی بھی زبان سے ہمیں کسی کی دل شکنی, دل آزاری نہ ہو. مگر اسی کے ساتھ سنیے, انسان جب کسی اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو اچھے ماحول کا رنگ کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے, آج کے اس برے ماحول میں, آج کے اس گناہ بھرے ماحول اور دنیا میں اپنی اولادوں کو یاد رکھیے گا. میں بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں, اولاد والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو, اپنے چھوٹوں کو دین کے راہوں سے جوڑ کر رکھیے, دین کے جو راستے ہیں اس سے جوڑ کر رکھیے, علماء کرام سے جوڑ کر رکھیے. آپ اپنے گھروں میں ایسی باتیں نہ کیجئے جس سے ہماری اولادوں کے دلوں میں علماء کی اہمیت گھٹ جائے, علماء کی عظمت گھٹ جائے. اپنی اولادوں کے سامنے ایسی بات مت کہیے تاکہ ہماری اولاد علماء سے, ائمہ سے, دین کے کام کرنے والوں سے قریب رہ کر ان سے کچھ نہ کچھ دین تو سیکھے, چاہے اس میں ہزار عیب ہو. اگر عیب معلوم پڑ گیا, ہمارے بچوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا, جبکہ دنیا کا گوشہ گوشہ, دنیا کا چپا چپا, ایمان والوں کے علاوہ ہر قوم اس بات کو چاہتی ہے کہ ایمان والے کی نئی نسل کو برباد کر دینا ہے, ان کی ذہنوں کو بگاڑ دینا ہے, ان کی فکر کو برباد کر دینا ہے, ان کی مینٹالٹی کو خراب کر دینا ہے. چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو, چاہے فیس بک کے ذریعے ہو, چاہے موبائل کے ذریعے ہو, کسی بھی طرح سے آج دنیا چاہتی ہے کہ ایمان والے کے جو ینگ سٹار لوگ ہیں ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے رہن کو، ان کے سہن کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے کلچر کو، ان کے نیچر کو بدل دینا ہے، تو دنیا جھٹی ہوئی ہے، دنیا لگی ہوئی ہے ہمارے کلچر کو بدلنے کے لیے، ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے، تو کیا ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے، دین کے راہوں سے جوڑنا ہوگا، علماء ائمہ سے جوڑنا ہوگا، اور علماء ائمہ کی آپ نے عیب کو بیان کیا، اور واقعتاً میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھ کے ہزار عیب ہیں علماء میں، ہزار عیب ہیں علماء میں، رہا کرے ان کی خوبیوں کو ان سے بیان کرو تاکہ خوبی سے ہماری اولاد تو فائدہ اٹھائے۔ میرے دوستو، وہ لڑکا جو تھا وہ علماء کے پاس بیٹھا بھی کرتا تھا، غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گئے تھے، مگر اچھے ماحول میں بیٹھا رہتا تھا، اسی اچھے ماحول کا رنگ، اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اس بچے نے کہا، اے میرے اللہ، آخری التجا ہے کہ میں، میرے ابا مجھ سے پہلے گزر گئے اور میں بعد میں گزرا، تو مجھے یہ بتا دے کہ میرے ابا جنت میں ہیں یا کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تو ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تیرے ابا تو بے نمازی بھی تھے، تیرے ابا تو ایسے ویسے تھے، تیرے ابا تو کئی کئی گناہوں کی وجہ سے پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں، پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں۔ جب اس جوان بچے نے سنا، اب وہ اچھی صحبت کا، اچھے ماحول کا رنگ اس پہ ظاہر ہوا، اس نے کہا، میرے پروردگار، میں بیٹا جہنم کے کنارے میں، جہنم کے انگارے پہ جلتا رہوں گا، اور جہنم کے دوسرے کنارے میرا بوڑھا باپ جہنم کے انگارے پہ جلتا جھلستا ہوگا، میرا باپ بھی جہنم میں روتا تڑپتا ہوگا، اور میں بھی جہنم میں روتا تڑپتا رہوں گا۔ اے اللہ، نہ میں اپنے باپ کے آنسو کو پوچھ سکتا ہوں، نہ میرا باپ مجھے سینے سے لگا سکتا ہے۔ اے اللہ، یہ تو میرے لیے ڈبل عذاب ہو گیا کہ میں بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں۔ اے پاک پروردگار، اگر میں نے اپنے باپ کے دل کو دنیا میں دکھایا ہے، تو اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جہنم کا سارا عذاب، میرے ابا کے سارے عذاب باپ کو میرے کندھے پہ ڈال دے، اور میرے باپ کے گناہوں کو ختم کر کے مجھے میرے گناہوں کی سزا، مجھے میرے باپ کے گناہوں کی سزا اللہ مجھے دے دے، اور میرے باپ کو ذرا تو بوڑھے باپ کو معاف کر دے۔ جب اس بندے نے تڑپ تڑپ کے یہ کہا، یہ معاملہ آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں، جب اس بندے نے تڑپ تڑپ کے کہا، پروردگار نے رحمت کے فرشتے سے کہا، اے رحمت کا فرشتہ، دیکھو کچھ بھی ہے، میرا بندہ تو ہے، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، راحت کا، سلامتی کا، آرام پہنچانے کا جذبہ دکھاتے ہوئے اپنے آپ پہ گناہ کو، عذاب کو بڑھا رہا ہے۔ یہ اتنا کریم ہو گیا اپنے باپ پر، تو میں تو کریموں کا کریم ہوں۔ اے فرشتہ، اس بچے کے اس جذبے کی بنا پر میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کے ابا کو بھی معاف کیا، جاؤ اس کے والد کو جہنم سے نکالو، نہر حیات میں غسل دے دو، اور دونوں کو جنت میں پہنچا دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، زبان کی خرابی کو دیکھو کہ انسان جنت میں جانے کے بجائے جنت کے دروازے سے واپس ہوتا ہے، مگر اچھے جذبات، اچھی صحبتیں، اچھا ماحول، اچھی فکریں انسان پر جب آتی ہیں، تو انسان پھر ہلاکت کے بجائے نجات تک پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، جس اللہ نے زبان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے دل کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ زبان اسی لیے ہے کہ اس زبان سے ہم کسی کے دلوں کو خوش کرتے رہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اس زبان سے دین کی باتیں کرتے رہے۔ آج اس بات کو طے کریں کہ اس زبان سے کوئی ایسی بات ہم نہ کریں گے جو کانٹوں کی طرح سے نکلے، دلوں کو زخمی کر دے۔ اس زبان سے وہ باتیں کہیں گے کہ زخمی دل بھی بھر جائے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس آخری بات میں سنا دینا چاہتا ہوں، ہم عرب ہر دن شہروں میں نکلتے ہیں، بازاروں سے گزرتے ہیں، سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے ہیں، جہاں چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ، چل چل کر گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، آنکھوں کا بچانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، گھر سے نکلو، اپنی زبان سے استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ، گھروں سے نکلو، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیے، گھروں سے نکلیے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جائیے، اور اپنے گھر میں گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ سے کہہ دیجئے، میرے پروردگار، میں کمزور انسان ہوں، نہیں بچ پاتا، اللہ میں چلوں گا گھر سے، گناہ پہ گناہ نظر آئیں گے، اللہ تو بچانا جانتا ہے، اللہ تو اگر بچا دے گا میں بچتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے، کھلے ہوئے بازاروں سے آپ گزریں گے، کھلے ہوئے بے حیائی کے بازاروں سے آپ گزریں گے، فرشتہ آپ کی نگاہوں کو بچاتا رہے گا۔ اور جب گھروں سے لوٹیں، گھروں کو لوٹیں، استغفار پڑھتے ہوئے لوٹیں، گھروں سے لوٹے استغفار پڑھتے ہوئے لوٹے. بس ایک آخری بات سن لیجئے. دو جوان بندے تھے, بازار میں دونوں کی ملاقات ہو گئی, باتیں ہونے لگی. ایسا بازار جہاں ہر طرح کے لوگ گزرتے تھے, بے حیائی بے حیائی تھی. دونوں نے کہا ہم اپنے گھر کو جاتے ہیں. چلو گھر کو جاتے جاتے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں. چنانچہ دونوں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گئے. کچھ دنوں کے بعد جوان کا انتقال ہو گیا. ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا, دوسرے نے کہا کیا بنا. کہنے لگے بازار سے گزرتے ہوئے جو تم نے مجھے کہا تھا کہ استغفار پڑھتے چلنا چاہیے, اپنے اللہ سے معافی تلافی کرتے جانا چاہیے, میں دل سے معافی تلافی کرتے ہوئے نکلا. اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا میرے جوان بندے تم سڑکوں پر بازاروں مر استغفار کرتے ہوئے گزرے تھے, اس جگہ پہ تیرا پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگا تھا, اسی استغفار کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی ہے. میرے دوستو آج کے گناہ بھرے ماحول میں اپنی زبانوں کی, اپنے دل کی, اپنی آنکھوں کی, اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور تلاوت و ذکر میں لگے رہیے. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.